أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمي سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد بالله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم.
تلاوة کردہ سورة آل عمران کی آٹھویں رکوع کی آیات نمبر 72 تا 80 کا ترجمہ اس طرح ہے، اور اہل کتاب میں ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے صبح ان کی کتاب پر ایمان لے آؤ اور شام کو کفر اختیار کر لو تاکہ مسلمان بھی اسلام سے پھر جائیں، اور تم اپنے دین کی پیروی کرنے والے کے سوا کسی اور کو نہ مانو۔ آپ ان سے کہہ دو کہ ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی قبول نہ کرو کہ جیسا دین تمہارا ہے ویسا ہی کسی اور کو بھی دیا گیا ہے، یا وہ تم سے تمہارے رب کے حضور حجت کر سکے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے وہ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اور بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کی امانت میں ایک خزانہ دے دو تو مانگنے پر وہ لوٹا دیں گے، اور انہی میں وہ بھی ہیں کہ اگر تم ان کی امانت میں ایک دینار بھی رکھو تو وہ تم کو اس وقت تک اس کو لوٹانے والے نہیں ہیں جب تک تم ان کے سر پر کھڑے نہ ہو جاؤ۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ان امیوں کے مقابلے میں کوئی الزام نہیں ہے، اور یہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ البتہ جو اپنا عہد پورا کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے تو بے شک اللہ اپنے سے ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو ایک حقیقی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نہ تو ان سے بات کرے گا، اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ گناہوں سے پاک کرے گا، بس ان کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان میں ایک گروہ ہے جو اپنی زبانوں سے کتاب الہی کے ساتھ توڑ مروڑ کرتا ہے تاکہ تم اس کو کتاب الہی کا جز ہی سمجھو، حالانکہ وہ کتاب الہی کا جز نہیں، اور وہ ادعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے۔ وہ دانستہ طور پر اللہ تعالی پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کسی ایسے بندے سے جسے خدا نے کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائی ہو، یہ توقع رکھنا غلط ہے کہ وہ لوگوں کو یہ دعوت دے گا کہ تم خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم سب اللہ کے لیے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب الہی کی دوسروں کو تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اس کو پڑھتے ہو۔ اور نہ وہ یہ دعوت دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب ٹھہرا لو۔ کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم خدا کے اطاعت گزار ہو؟ تلاوت کردہ سورہ آل عمران کے 8 رکوع کی تفسیر اس طرح ہے۔
وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا
إلى آخره۔ اور اہل کتاب میں ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے صبح ان کی کتاب پر ایمان لے آؤ اور شام کو کفر اختیار کر لو۔ جب دن بدن دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ جوق در جوق داخل ہونے لگے تو یہودی علماء کو یہ بات شاخ گزری، اس لیے جذبہ عداوت نے مسلمانوں کو اسلام سے بہکانے کے لیے یہودی علماء نے ایک مکارانہ چال چلی تھی۔ اپنے عوام کو الٹا سیدھا سکھایا کہ دیکھو ایسا کرو کہ صبح کے وقت جا کر مسلمانوں کے سامنے ایمان لے آؤ اور فریب کے طور پر مسلمان بن جاؤ اور ان کے ساتھ نمازیں پڑھو اور شام کے وقت اسلام سے پھر جاؤ اور یہ اعتراف کر دو کہ ہم نے اپنے عالموں ملاؤں سے تحقیق کر لی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہیں جن کی ہماری کتاب تورات میں بشارت دی گئی ہے اور ہم نے ان کے حالات و علامات بھی دیکھ لیے ہیں کہ وہ پیغمبروں کے نہیں ہیں۔ تم ہماری اس تدبیر پر عمل کرو تو شاید یہ تدبیر کامیاب ہو اور بہت سے نئے نئے اور کمزور عقیدے والے مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ اہل کتاب ہیں، ان کا علم اور تجربہ ہم سے بڑھا ہوا ہے، انہوں نے اسلام میں ضرور کوئی نقص اور عیب کی بات دیکھی ہے، جب ہی تو وہ اسلام سے پھر گئے۔ یہ دیکھ کر شاید یہ مسلمان خود بھی اسلام سے پھر جائیں اور ہماری بات پوری طرح اثر دکھائے۔
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم،
اور تم اپنے دین کی پیروی کرنے والے کے سوا کسی اور کو نہ مانو۔ یہودی علماء نے اپنے ان پڑھ عوام کو یہ پر فریب چال بتانے کو تو بتا دی، لیکن ان کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عوام خود ہی اسلام کی خوبیاں دیکھ کر سچے اور پکے مسلمان بن جائیں۔ اس لیے انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ تاکید و نصیحت بھی کی کہ دیکھو، دین کے معاملے میں صرف اپنے علماء اور مذہبی بھائیوں کے سوا کسی اور کی بات نہ ماننا اور نہ کسی کو حق پر سمجھنا۔ تو اللہ تعالی نے اس مکاری کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ تمہاری ان چال بازیوں اور مکارانہ حرکتوں سے مسلمان دین سے نہیں پھر سکتے، اور اگر اللہ نے چاہا تو وہ لوگ بھی پکے مسلمان بن جائیں جن کو تم مسلمانوں کو بہکانے کے لیے استعمال کر رہے ہو۔
أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم،
وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی قبول نہ کرو کہ جیسا دین تمہارا ہے ویسا ہی کسی اور کو بھی دیا گیا ہے۔ یہودی علماء اسلام کی عداوت میں اپنے عوام کو الٹی پلٹی باتیں سکھا دیتے تھے، چنانچہ علماء یہود نے اپنے عوام کو سکھایا کہ دیکھو، مسلمانوں کی اس بات پر یقین نہ کرنا کہ ان کا دین اللہ کا دین ہے۔ تم اپنے اس دعوے سے دستبردار مت ہو کہ تم اللہ کی محبوب قوم ہو اور صرف تمہارے ہی پاس اللہ کا دین ہے اور تم سے تمہارے اعمال کی پوچھ گچھ نہ ہوگی وغیرہ۔ اور انہوں نے اپنے عوام کو یہ بھی پٹی پڑھا دی کہ تم ہرگز اپنے دل میں اس بات کا خطرہ نہ لاؤ کہ اگر ہم نے اسلام قبول کرنے میں ٹال مٹول کو اختیار کیا تو حشر کے دن مسلمان اللہ کے روبرو سارے راز فاش کر کے رکھ دیں گے اور تورات کی پیشین گوئیاں اور ہماری مکارانہ حرکتیں پیش کر کے ہم سے حجت کریں گے اور ہم کو خائل کر کے چھوڑیں گے۔ یہودی علماء کی اس طرح کی چال بازیوں کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دو کہ تمہیں من گھڑت اور جھوٹے دعووں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا فضل تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم نے جس کسی کو چاہا نواز دیا اور جس کسی کو نہ چاہا محروم کر دیا، بلکہ اللہ تعالی کائنات کے ذرہ ذرہ کا مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرماتا ہے۔ چنانچہ آل اسماعیل میں سے اس نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کو اپنے فضل سے نوازا اور دعوت بصیرت پر مامور کر کے دیدار کا حامل ایک افضل و اکمل دین ان کو عطا فرمایا.
وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ
إلى آخره. اور بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر تم ان کی امانت میں ایک خزانہ دے دو تو مانگنے پر وہ لوٹا دیں گے، اور انہی میں وہ بھی ہیں کہ اگر تم ان کی امانت میں ایک دینار بھی رکھو تو وہ تم کو اس وقت تک اس کو لوٹانے والے نہیں ہیں جب تک تم ان کے سر پر کھڑے نہ ہو جاؤ. اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی مومنین کو یہود کی چال بازیوں اور مکاریوں کے قطع نظر دنیاوی معاملات میں بھی ان کی قیانت اور بد دیانتی کی مذموم عادت سے آگاہ فرما رہا ہے. ارشاد فرماتا ہے کہ یہود میں بعض لوگ امانت دار ہیں کہ خزانے کا خزانہ ان کی امانت میں ہو تو مطالبے کے وقت بلا عذر جو کا تو واپس کر دیں گے، پھر چھوٹی موٹی چیز میں وہ بد دیانتی کیسے کریں گے. یہود کے دیانت داروں میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی ہی شامل ہیں. ان کے برخلاف بعض یہود ایسے بد دیانت ہیں کہ ایک دینار بھی ان کے پاس امانت رکھو تو بغیر سر پر کھڑے رہنے اور اصرار کے ہرگز واپس کرنے والے نہیں، ورنہ ہضم ہی کر جائیں. جب ایک دینار پر یہ بد دیانتی ہے تو بڑی رقم کو کیوں چھوڑنے لگے؟ ان کی اس خیانت اور بد دیانتی کی وجہ یہ تھی کہ وہ تورات میں تحریف کر کے کہتے تھے کہ جو لوگ اہل کتاب نہیں ہر طرح سے ان کا مال ہضم کر لینا یا خیانت سے کھا جانا تورات میں روا لکھا ہوا ہے اور اس کا ہم پر کچھ گناہ نہیں. ہاں، صرف ہمارے ہم مذہب افراد کے درمیان دیانت داری کا لحاظ رکھنا ہم پر ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس باطل خیال کی تردید کر کے فرماتا ہے کہ یہ بات انہوں نے اپنے دل سے گھڑ لی ہے اور اللہ پر بہتان باندھ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے تورات میں ایسا کوئی حکم نہیں اتارا. دیانت تو بہرحال دیانت ہے اور خیانت ہر حال میں خیانت ہے. باہم معاملات کی سچائی اور دیانت داری کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے، چاہے معاملات کسی بھی مذہب و اعتقاد والے کے ساتھ ہوں. مذہب و اعتقاد کے اختلاف سے اچھائی اور برائی، جائز اور ناجائز کے حقائق معطل نہیں ہو سکتے. جو شخص خیانت اور بد دیانتی کرتا رہے تو وہ قیامت کے دن اللہ کی بخشش و رحمت سے محروم رہے گا اور اس کا ضرور مؤاخذہ ہوگا. اور جو شخص لین دین اور خول و خرار میں سچا ہو، اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور پرہیزگاری کی راہ پر گامزن ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے. اور جس کسی کو اللہ کی دوستی کا شرف حاصل ہو جائے تو اس کی شرافت و کرامت کا کیا پوچھنا.
ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم
إلى آخره. جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو ایک حقیر قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. جو لوگ معمولی متاع دنیا کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام اور خلیفوں کو ماننے کا اللہ سے کیے گئے عہد کو اور یقین دلانے کی قسموں کو توڑ ڈالتے ہیں اور دنیاوی لالچ میں پڑ کر اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں اور دیانت کی جگہ خیانت اختیار کر لے کر لوگوں کا مال ناجائز طریقوں سے کھا لیتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس فانی اور حقیق دنیا کا کچھ فائدہ تو انہیں حاصل ہوگا لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف مہربانی کی نظر سے دیکھے گا اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا بلکہ ان کو دکھ دینے والے عذاب میں مبتلا کر دے گا. مشائقین کرام کے اقوال کی روح سے اس وعید میں ایسے تمام لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مختلف قسم کے عہد و پیمان کرتے ہیں مگر معمولی سی متاع دنیا اور حقیر دنیا کی خاطر اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں. اقرار تر کے دنیا ہو خواہ نمازوں کی جماعتوں کی امامت ہو کہ نیت کے وقت جماعت کے امام بن کر کہیں نویت ان اصلی للہ تعالی، یعنی نیت کیا میں کہ بحثیت امام جماعت اللہ کے لیے نماز ادا کروں مگر للہیت اور اللہ واسطہ پن کے خلاف اس مسجد کے انتظامی سربراہوں سے ماہانہ تنخواہ اور مشاہرہ لیا کریں اور امامت وغیرہ جیسے امور دینی کو للفلوس یعنی پیسے کے لیے انجام دیا کریں. تعجب خیز بات یہ ہوتی ہے کہ عمل امامت میں اور نیت میں اقسانیت خطعن ہوتی ہی نہیں. الحمدللہ کہ مصدقین مہدی علیہ السلام اس کار گناہ کو کسی صورت میں قبول نہیں کرتے ہیں.
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ
إِلَى آخِرِهِ. اور ان میں ایک گروہ ہے جو اپنی زبانوں سے کتاب الہی کے ساتھ توڑ مروڑ کرتا ہے تاکہ تم اس کو کتاب الہی کا جز ہی سمجھو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے علماء نے تورات اور انجیل میں اپنی طرف سے جو باتیں ملا دی تھیں اس تحریف کو مسلمانوں پر ظاہر کر دینے کی غرض سے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب کے علماء اور پیشواؤں کی گمراہیوں نے تمام قوم کو روح ہدایت سے محروم کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہود کے علماء اور پیشوا تورات میں اپنی طرف سے من گھڑت باتیں گھٹا بڑھا دیتے ہیں اور وہ تورات کے صحیح احکام پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو اس طرح مروڑتے اور الٹ پلٹ کرتے ہیں کہ سننے والا دھوکے میں آ جائے اور ان سب کو کتاب اللہ کی عبارت ہی سمجھے. اتنا ہی نہیں بلکہ ڈھٹائی سے دعویٰ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں سنایا گیا ہے یہ سب کتاب اللہ کی عبارت ہے، حالانکہ در حقیقت وہ کتاب اللہ کے احکام میں سے نہیں ہوتا بلکہ وہ ان کی رائے اور ان کی افتراء پردازیاں ہیں. وہ دانستہ طور پر اللہ تعالی پر جھوٹ بولتے ہیں. اس کی نظیر قرآن کے ماننے والوں میں بھی بکثرت موجود ہیں. قرآن کے ماننے والے علماء سو اور دنیا پرست مشائقین قرآن پڑھتے ہوئے کسی خاص لفظ، آیت شریفہ کے مفہوم یا اشارات و کنایات، نیز اخبار مغیب کو جو ان دنیا پرست علماء کے مفاد اور ان کے خود ساختہ عقائد و نظریات کے خلاف پڑتی ہوں، محض اپنی طرف سے اور زبان و قلم کی گردش سے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں. مثلا تورات و انجیل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے کے انداز ہی میں قرآن بھی بے شمار مقامات پر بینت اللہ، خلیفۃ اللہ، حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے مبعوث کیے جانے کا اشارہ و کنایہ فراہم کرتا ہے اور قاسم النبیین، ختم المرسلین، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواتر المعنی سے اس کی مکمل توضیح اور تشریح اور تعین ذاتی ہو جاتی ہے. لیکن قرآن کے ماننے والے علماء ہی اپنی زبان و قلم کو ایسی ویسی گردش دے کر اہل قرآن کو گمراہ کر رکھے ہیں جس کا سلسلہ تاہنوز جاری ہے اور خدا جانے یہ کب تک جاری رہے گا، جبکہ ان میں کے کئی مشاہیر علماء جیسے شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ، علامہ سعد الدین تفتدانی، حافظ ابو نعیم، شیخ جلال الدین سیوطی وغیرہ، اور پھر شیخ عبد الحق محدث دہلوی، ملا عبد القادر بدایونی، شاہ ولی اللہ صاحب اور ابو الکلام آزاد وغیرہ نے اپنے اپنے مضامین و کتب سیرت و تواریخ میں ذات مہدی علیہ السلام کو فاطمۃ الزہرا کی آل سے اور بعثت مہدی علیہ السلام کو ضروریات دین سے مانا ہے. نیز حضرت سید محمد جیون پوری علیہ السلام کی مہدی معود والی خلیفۃ اللہ شان کو بڑی حد تک مانا اور تسلیم بھی کر لیا ہے، مگر یہ اہل کتاب کا وہی زبان کو مروڑنے اور الٹ پلٹ کرنے اور گردش دینے کا چکر یہاں بھی ساتھ اور پرزور انداز میں اپنے عروج پر نظر آتا ہے. قرآن مجید کو ماننے والے دیگر فرقہائے اسلام کے برخلاف اسلامی نام کا ایک فرقہ اور اس فرقے کے دعوے داران تفہیم تو اس طرز عمل میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ زبان کو مروڑ کر ہی نہیں بلکہ صاف اور کھلم کھلا طریقے پر قرآن مجید کے آگے رونما ہونے والی اور غیب پر مبنی باتوں کی اشاراتی آیات شریفہ سے اور پھر حضور قاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی متواتر المانا وحی غیر مطلوع کی شان والی تمام احادیث شریفہ سے منہ پھیر لیتے ہوئے وہ بعثت مہدی علیہ السلام ہی سے سرے سے انکار کیے بیٹھے ہیں. اس طرح قرآن و سنت اور امت مسلمہ سے کٹ کر وہ من شذ شذ فی النار الی آخرہ کا مزداد بن چکے ہیں. ایسے ناروا طرز عمل کو اختیار کرنے کی برائی اور اس کی مذمت ہی ان آیات شریفہ میں بیان کی گئی ہے، اور لب لباب اس کا یہ ہے کہ جس کتاب الہی میں جو بات وارد ہوئی ہے اس کو الٹ پلٹ کیے بغیر مان لینا چاہیے، اور نبی و رسول نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو بلا چوں چرا اخذ اور قبول کر لینا چاہیے. جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورة الحشر آیت نمبر 7. واضح بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ہی واضح طور پر فرمایا کہ ثُمَّ يَجِيُ خَلِیفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَأَتَوْهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى السَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي. ابن ماجہ، مسند امام احمد، دلائل النبوہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پھر اللہ کے خلیفے مہدی آئیں گے، جب مہدی کے آنے کی خبر مل جائے تو ان کے پاس جاؤ اور ان سے بیعت کر لو، اگرچہ تم کو برف پر سے رنگتے ہوئے جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہے. مہدی علیہ السلام کو ماننے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور قبول کیا جیسا کہ انہیں اللہ تعالی نے تعلیم دی ہے. واضح ہو کہ مہدی علیہ السلام کو ماننے والے کچھ ان کے رشتہ دار نہیں تھے بلکہ بالکل اجنبی متلاشیان حق تھے، اور وہ صرف ہندوستانی ہی نہیں تھے بلکہ ماجندانی، بلوچی، ایرانی، ہیراتی، سمرقندی، اہل بخارا، ہمدانی، نیز ان علاقوں کے بھی کثیر طالبان حق تھے جو اب روس کی ریاستیں کہلاتی ہیں. دیکھو کتب سیرت.
ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة
الى آخره. کسی ایسے بندے سے جسے خدا نے کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائی ہو یہ توقع رکھنا غلط ہے کہ وہ لوگوں کو یہ دعوت دے گا کہ تم خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ جب نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کا جواب نہ دے سکے، اور ان میں کا ایک شخص آئیس نصرانی غصے میں بھر کر کہنے لگا کہ اے محمد، جس طرح ہم عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں کیا آپ کی بھی اسی طرح عبادت کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں اپنی عبادت کا حکم دوں؟ یہ توقع رکھنا بالکل غلط ہے، میں تو صرف اللہ کی عبادت کی تعلیم دیتا ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یہ میری پیغمبری اور تعلیم کا بنیادی عنصر ہے جو سارے انبیاء علیہ السلام کا رہا ہے۔ اس کی تائید میں یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے جس بندے کو کتاب و حکمت عطا کرے اور نبوت و خلافت کے عظیم مرتبے پر فائز فرمائے، اس کو سزاوار نہیں کہ وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اور میری عبادت کیا کرو، بلکہ تمام نبی خالق تعالی اور مخلوق کے درمیان سفیر ہیں، حق رسالت ادا کرتے ہیں، وہ احکام خدا کے پہنچانے والے اور اللہ کی عبادت و معرفت کے طریقے سکھانے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ قاعدہ کلیہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی و پرستش سکھاتی ہو، خواہ وہ نبی کی بندگی کی تعلیم ہو، خواہ بھیجے ہوئے فرشتے کی ہو، یا کسی اور مقرب خدا ہستی کی ہو، یہ ہرگز کسی پیغمبر و خلیفہ خدا کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ جہاں کسی مذہبی کتاب میں یہ چیز نظر آئے، سمجھ لو کہ یہ گمراہ کن لوگوں کی تحریفات کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کے آٹھویں رکوع کی تلاوت میں ختم ہوئی۔